केसेट नंबर 42 यहाँ से शुरू होती है। किताब उनवान अल्लाह के सफ़ीर। ये किताब नाबीना ख्वातीन और हजरात की खिदमत में पेश की जा रही है, जिसे आपके लिए शमसा गजाला रिकॉर्ड कर रही हैं, जिसे आपके लिए मोहम्मद अजहर लतीफ पेश कर रहे हैं। किताब अल्लाह के सफ़ीर को खान आसिफ ने तहरीर किया है। खिदमतगारों ने हुक्म शेख पर अमल करते हुए खानका का दरवाज़ा खोल दिया। ये सूरत हाल देख कर बेबाकों का वो ग्रोह कह-कहे लगाने लगा। खानका का दरवाज़ा खुलने को वो कम नज़र लोग अपनी कामयाबी समझ रहे थे। तुम्हें हजरत शेख ने याद फरमाया है, एक खिदमतगार ने बावाज़े बुलंद कहा। हमें मालूम था कि तुम्हारा शेख हमारी बातों की ताब ना ला सकेगा, एक गुस्ताख ने चीख कर कहा और अपने साथियों को पीछे आने का इशारा किया। फिर वो बेहुदा और मगरूर लोग इस तरह हजरत शेख बहाउद्दीन जितिया मुल्तानी की खिदमत में पहुंचे कि इनके माथों पर बल पड़े हुए थे और गर्दनें कच थीं। हजरत शेख ने इन गुस्ताखों से नजरें मिलाए बगैर फरमाया, इस वक्त तुम लोगों ने मुझसे क्या सवाल किया था? अगर तू पहले ही हमारी बात सुन लेता तो नौबत यहाँ तक ना पहुँचती, एक गुस्ताख ने नहायत रऊनत के साथ कहा, जैसे वो हजरत शेख बहाउद्दीन जितिया मुल्तानी की बेकसी का मजाक उड़ा रहा हो। तुम सिर्फ अपना सवाल दोहराओ, हजरत शेख ने इस शख्स की बेहूदगी को नज़रअंदाज करते हुए पूछा। हमने पूछा था कि तुझे यहाँ किसने बिठाया है और तू किसकी इजाज़त से मुल्तान के सादा लौ इंसानों पर हुकूमत कर रहा है, दूसरे बेअदब ने जवाब देते हुए कहा। इसके लहजे में भी गुरूर और तकबर की वही आमेज़िश थी। तुम लोग मेरी तरफ गौर से देखो, हजरत शेख बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी ने सरकशों की जमात को मुखातिब करते हुए फरमाया। वह बेअदब लोग इस्तेहज़ाया अंदाज में हजरत शेख की तरफ देखने लगे। एक मर्द दरवेश से निगाहों का मिलना गजब था। उन्हें यूं महसूस हुआ कि जैसे उनके जिस्मों में एक बरकी रौ दौड़ गई हो। हजरत शेख बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी ने इंतहाई पुरजलाल लहजे में फरमाया, मुझे इस जगह अपने वक्त के एक कामिल ने मिटाया है, जिनका नाम हजरत शेख शहाबुद्दीन उमर सुखरवर्दी है। अभी फिजा में हजरत शेख बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी के अल्फाज की बाजगश्त बाकी थी कि सरकशों का वो ग्रोह आपके कदमों पर गिर पड़ा। फिर इनमें से हर शख्स रो रो कर अपनी गुस्ताखियों की माफ़ी मांगने लगा। हजरत निज़ामुद्दीन औलिया बुजुर्गों के सब्र व तहम्मुल और जलाल रूहानी के वाक़यात बयान फरमा रहे थे, इसलिए आज खानका के दरो दीवार पर गैर मामूली सुकूत तारी था और सन्नाटे की ये कैफियत थी कि लोगों को उनकी सांसों की आवाज़ें तक सुनाई दे रही थी। फिर जब मजलिस दर्द ख़त्म हो गई और लोग अपने अपने कामों में मसरूफ हो गए तो मुहद्दिर हरदेव ने हाथ जोड़ते हुए अर्ज किया, अगर हुजूर इजाज़त दें तो मैं अपने माँ बाप के साथ देवगढ़ दक्कन चला जाऊँ, क्या तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ है? हजरत महबूब इलाही ने अपने मुरीद से दरियाफ्त किया, तकलीफ तो कोई नहीं। मोहिंदर हरदेव कुछ सहमा सा नजर आ रहा था। दरवेशों की बस्ती में तकलीफ तो होगी, हजरत निज़ामुद्दीन औलिया ने मुस्कुराते हुए फरमाया, यहाँ वो ऐशो आराम कहाँ जो तुम्हें देवगढ़ में मयसर थे, तुम वहाँ साहिब जागीर थे और यहाँ फकीरों की कोई मिल्कियत नहीं। हुजूर आपकी वजह से यहाँ हर शख्स मुझसे मोहब्बत करता है, घर के लोगों से भी ज़्यादा। फिर तुम क्यों जाना चाहते हो? दरअसल बात यह है कि मैं हर लम्हा खतरात में घिरा हुआ हूँ। खुसरो खान मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा, वो मेरी जान भी ले सकता है। अगरचे निज़ामुद्दीन औलिया ने बारहा इसे मुतमईन करने की कोशिश की थी, लेकिन मोहिंदर हरदियो नया नया मुसलमान हुआ था, इसलिए वो खुसरो खान जैसे कीना परवर इंसान से हर वक्त खौफजदा रहता था। दूसरे ये कि दिल्ली की सियासी फ़जा भी इतनी लरसा खेज थी कि बहादुर से बहादुर मुसलमान भी अपने आप को गैर महफूज समझ रहा था। तुम दिल्ली में रहो या देवगढ़ में, अल्लाह तुम्हें हर जगह अपनी पनाह में रखेगा, हजरत निज़ामुद्दीन औलिया ने फरमाया। तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। मोहिंदर हरदियो इसके माँ बाप ने हजरत महबूब इलाही की दस्त बोसी की और फिर ये तीनों गरीब उद्यार इंसान अपने आबाई वतन की तरफ रवाना हो गए। मोहिंदर हरदियो के कबूल इस्लाम का वाकया भी बड़ा अजीब है, जिसे हजरत निज़ामुद्दीन औलिया के रूहानी तसरुफ का अंदाज़ा होता है। मोहिंदर हरदियो दक्कन के इलाके का एक बड़ा जागीरदार था। आसूदा हाल जिंदगी गुजारने के बावजूद उसे एक अजीब सी खलिश का एहसास होता था। अपने इसी इस्तराब के ज़माने में मोहिंदर ने अपने हम मजहबों की ज़बानी हजरत निज़ामुद्दीन औलिया का नाम मुबारक सुना। वो अपने वक्त के बहुत बड़े दरवेश हैं और उनकी दुआओं से बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। हजरत महबूब इलाही की बुजुर्गी के किस्से देवगढ़ के गली कूचों में आम थे। मोहिंदर हरदियो गैर महसूस तौर पर हजरत निज़ामुद्दीन औलिया की ज़ाती ग्रामी का असीब होता चला गया। फिर शौक़ दीद इस कदर बढ़ा कि वो अपनी माँ से इजाज़त लेकर दिल्ली रवाना हो गया। मैं मजहबन हिंदू हूँ और हुजूर की ज्यारत के लिए देवगढ़ से आया हूँ, मोहिंदर हरदियो ने हजरत महबूब इलाही की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया। हजरत निज़ामुद्दीन औलिया ने उसे जमात खाने में ठहराया اور اپنے خدمت گاروں کو حکم دیا کہ ہندو مہمان کا بطور خاص خیال رکھا جائے۔ مہندر ہردیو کئی دن تک جماعت خانے میں مقیم رہا۔ حضرت نظام الدین اولیاء کے خدمت گار اس کے آگے پیچھے رہتے تھے، درس شروع ہوتا تو وہ بھی حاضرین میں شامل ہو جاتا اور حضرت نظام الدین اولیاء کی باتیں غور سے سنتا۔ اگرچہ دکن کا ہندو ہونے کی وجہ سے حضرت محبوب الہی کی گفتگو کا بیشتر حصہ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا، لیکن وہ خانقاہ کے ظاہری آداب کو دیکھ کر بہت متاثر تھا۔ پھر ایک دن حضرت امیر خسرو پیر و مرشد کی اجازت سے مہندر ہردیو کو اپنے مکان پر لے گئے۔ باقی واقعات وہ اس طرح تحریر کرتا ہے۔ رات کو میں امیر خسرو کے مکان پر رہا تھا۔ زیادہ دیر تک جاگنے کے سبب میری آنکھ دیر سے کھلی۔ میں نے دیکھا کہ امیر خسرو گھر پر موجود نہیں ہے۔ نوکروں سے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ امیر خسرو الف صبح دربار سلطانی میں تشریف لے گئے ہیں۔ آج کوئی خاص جشن ہے، اس لیے امیر رات کو ذرا دیر سے واپس آئیں گے۔ اکیلے میں میرا دل نہیں لگ رہا تھا، اس لیے سوچا کہ اپنی قیامگاہ پر چلا جاؤں۔ امیر خسرو کے ملازموں نے میری خاطر مدارت کی، پھر میں جماعت خانے واپس جانے کے لیے گھر سے نکل پڑا۔ میرے راستے میں دہلی کا وہ بازار بھی آتا تھا جہاں بخارا، ترکستان اور ایران کا سامان فروخت ہوتا تھا۔ میں آہستہ قدموں سے چلتا ہوا ان دکانوں کو دیکھتا جاتا تھا جہاں ہر قسم کے کپڑے، پوستین، کمبل، قالین، کمانے، ڈھالیں، نیزے، خنجر وغیرہ موجود تھے۔ میں ایک دکان پر رک کر کچھ تلواریں اور خنجر دیکھنے لگا۔ یہ دکان کسی ترک کی تھی، مگر وہاں سامان فروخت کرنے والا ایک ہندوستانی نوکر بھی تھا۔ میں نے ملازم سے قیمتیں بھی دریافت کی اور ان چیزوں کے متعلق یہ بھی پوچھا کہ انہیں کن ملکوں میں تیار کیا گیا ہے۔ دکاندار بہت اخلاق سے پیش آیا اور میرے سوالات کا جواب دیتا رہا۔ پھر اس نے میرے بارے میں پوچھا میں کون ہوں اور کہاں سے آیا ہوں۔ میں نے اسے بتایا کہ میرا نام مہندر ہردیو ہے، دیو گڑھ کا رہنے والا ہوں، امیر خسرو کے یہاں قیام ہے اور حضرت نظام الدین اولیاء کے یہاں بھی جاتا رہتا ہوں۔ حضرت محبوب الہی اور حضرت امیر خسرو کا نام سن کر وہ شخص اس طرح بھڑک اٹھا کہ جیسے میں نے کوئی بہت بری بات کہہ دی ہو۔ وہ دونوں بے دین ہیں، اعلانیہ گانا سنتے ہیں، قوالوں کی محفلوں میں ناچتے ہیں، حالانکہ اسلامی شریعت میں گانا اور باجا سننا قطعاً حرام ہے۔ دکاندار کی باتیں سن کر مجھے سخت غصہ آیا، حالانکہ میں اس شہر میں اجنبی تھا، مگر میں نے اسے غضبناک لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا اپنی زبان بند کرو، میں ان دونوں بزرگوں کے بارے میں ایک لفظ بھی سننے کے لیے تیار نہیں۔ دکاندار نے بڑے تعجب سے میری طرف دیکھا۔ تم تو ابھی کہہ رہے تھے کہ تمہارا تعلق ہندو مذہب سے ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، میں نے بلند آواز میں کہا، ہندو ہوتے ہوئے تمہیں ایک مسلمان فقیر سے اتنی ہمدردی کیوں ہے؟ دکاندار کی حیرت برقرار تھی۔ میں نے پرجوش لہجے میں جواب دیا، میں دکن سے صرف حضرت نظام الدین اولیاء کی زیارت کے لیے دہلی آیا ہوں، میں نے ان کی باتیں سنی ہیں، ان کی مجلس کا رنگ دیکھا ہے۔ دکاندار نے میری باتوں کو کوئی اہمیت نہیں دی اور نہایت تحقیر آمیز لہجے میں کہنے لگا، تم امیر خسرو کے پیر کو نہیں جانتے؟ وہ سیدھے سادے لوگوں سے اپنے آپ کو سجدہ کراتے ہیں اور انہوں نے مکرو فریب کا ایک جال بچھا رکھا ہے۔ میں نے دکاندار کی باتوں کو جھٹلاتے ہوئے کہا، میں کل رات امیر خسرو کے مکان پر رہا تھا، میں نے ان میں یا ان کے پیر میں کوئی بات مکرو فریب کی نہیں دیکھی۔ دکاندار نے کہا، تم بھی بت پرست ہو اور تمہارا دوست امیر خسرو بھی بت پرست ہے اور اس کا پیر بھی کچھ ایسا ہی ہوگا، اس لیے تم اس کی گرویدہ ہو گئے ہو۔ دکاندار کی یہ تحقیر آمیز گفتگو سن کر میں اپنے غصے پر قابو نہ پا سکا۔ اب میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ٹھہر سکتا، مجھے زندگی بھر اس کا افسوس رہے گا کہ میں تمہارے پاس کیوں آیا، یہاں ٹھہرتا نہ ایسی تکلیف دہ باتیں سننے کو ملتی۔ دکاندار ہنس کر کہنے لگا، میں صاف اور کھرا آدمی ہوں، تم مسافر اور اجنبی ہو، سب سے بڑھ کر یہ کہ مسلمان حکومت کے ذمی ہوں، اس لیے میں نے تمہیں برائی سے بچانا ضروری سمجھا۔ ذمی کا کیا مطلب ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ دکاندار نے جواب دیا، جس کی حفاظت مسلمان حکومت کے ذمے ہوں، اسے اسلامی شریعت میں ذمی کہتے ہیں۔ میں بھی اسلامی حکومت کا ایک فرد ہوں اور تمام ہندوؤں کو ذمی سمجھتا ہوں، اس لیے تمہاری حفاظت کرنا میرا فرض ہے۔ مجھے تمہارے اس خیال سے بہت خوشی ہوئی، میں نے دکاندار کی بات سن کر کہا، تم نے مجھے لفظ ذمی کا مفہوم سمجھایا، میں بھی شکر گزاری کے طور پر تمہیں ایک گناہ سے بچانا چاہتا ہوں جس میں تم نادانستہ طور پر مبتلا ہو گئے ہو۔ میری بات سن کر دکاندار ہنسا اور پھر کہنے لگا، اچھا میں کل شام ضرور جاؤں گا۔ آج دن میں کیوں نہیں؟ میں نے اصرار کیا، دن میں مجھے فرصت نہیں ملتی۔ دکاندار نے جواب دیا، چونکہ شام کو سارا بازار بند ہو جاتا ہے، اس لیے وہی مناسب وقت ہے۔ دکاندار کا عذر سن کر میں نے زیادہ زور نہیں دیا، ٹھیک ہے، کل تم حضرت شیخ نظام الدین اولیاء کی خانقاہ میں پہنچ جانا، میں تمہیں وہیں ملوں گا، مگر میری ایک شرط ہے۔ دکاندار نے کہا، اگر تم نے وہ شرط پوری نہیں کی تو میں خانقاہ کے دروازے سے لوٹ آؤں گا۔ तुम हजरत शेख की ज्यारत को जा रहे हो या किसी सौदागर की तरह कारोबारी शर्तें आयद कर रही हो? तुम मेरी बात का मतलब नहीं समझे, दुकानदार ने माजरत पेश करते हुए कहा। मुझे खदशा है कहीं तुम वहां पहुंचकर किसी से मेरी बातों का जिक्र ना करो। इससे तुम्हें क्या हासिल होगा, मैं अपनी जबान खोलूं या खामोश रहूं? मैंने उलझते हुए कहा। दरअसल मैं तुम्हारे दोस्त अमीर खुसरो की शेख की रूहानी ताकत देखना चाहता हूँ। ये कहते कहते दुकानदार के होठों पर एक बार फिर वही इस्तेहज़ाइया मुस्कुराहट उभर आई थी। जाहिल अकीदतमंदों में निजामुद्दीन औलिया के कशफ़े बातिन के बेशुमार अफसाने मशहूर हैं। दिल्ली के गली कूचों में इनकी रोशन ज़मीरी का बड़ा चर्चा है। मैं देखना चाहता हूँ कि शेख को मेरे ख्यालात की खबर होती है या नहीं। अगर तुम ये शर्त आयद ना करते तब भी मैं तुम्हारी गुस्ताखाना गुफ्तगू का जिक्र किसी से ना करता, मगर तुम एक बदगुमान शख्स हो, इसलिए मैं शाम तक यहीं ठहरे जाता हूँ। मैंने दुकानदार से कहा, तुम आज ही हजरत शेख के खानकाह में चलो, मैं शाम तक तुम्हारा मेहमान हूँ। हाँ ये ठीक है, दुकानदार ने मुतमईन लहजे में कहा। मैं एक लम्हे के लिए भी तुम्हारी नज़रों से ओझल नहीं होना चाहता, मैंने उसे मजीद इत्मीनान दिलाते हुए कहा। मैं आज शाम तुम्हारे हजरत निज़ामुद्दीन औलिया के पास चलूँगा और मजलिस में ऐसी जगह बैठूंगा कि शेख की निगाह मुझ पर ना पड़े, मगर तुम मुझे देखते रहो और इस बात का जायजा लेते रहो कि कहीं मैं किसी से तुम्हारा जिक्र तो नहीं कर रहा हूँ। दुकानदार पूरी तरह मुतमईन हो गया और उसने मुझे दोपहर का खाना खिला दिया। इस दौरान खरीदार आते जाते रहे। फिर जब असर का वक्त आया तो उसने दुकान बंद की और हम दोनों हजरत शेख निज़ामुद्दीन औलिया की खानकाह की तरफ रवाना हो गए। रास्ते भर वो शख्स मुख्तलिफ अंदाज में शेख की ज़ाते गिरामी को अपनी तनकीद का निशाना बनाता रहा। जब हम दोनों खानकाह में दाखिल हुए तो वहाँ आम दिनों से ज्यादा हुजूम था। मजलिस में कोई जगह खाली नहीं थी, मजबूरन मैं सबसे पीछे बैठ गया, मगर वो दुकानदार हाजरीन की सफ़ों को चीरता हुआ हजरत शेख निज़ामुद्दीन औलिया के करीब पहुँचा और नहायत बेअदबी का मुजाहरा करते हुए आपके सामने बैठ गया। मुझे इस शख्स की हरकत सख्त नागवार गुजरी। अगर आदाब मजलिस का लिहाज ना होता तो मैं इसे आगे जाने से रोक देता, मगर वो मेरी दस्तरस से दूर था इसलिए कुछ ना कर सका और अपनी जगह बैठा पेचोताप खाता रहा। फिर मैंने अपनी गर्द और पेश पर नजर डाली। हर शख्स के चेहरे से शदीद गुस्से के आसार नुमाया थे, मगर कोई शख्स भी हजरत शेख के एहतराम के पेश नजर लब कुशाई की जुरत नहीं कर सका था। हजरत निज़ामुद्दीन औलिया ने बड़ी मोहब्बत के साथ दुकानदार को अपने पास बिठाया और मिजाज पुरसी की। गालिबन तुम इसी शहर के रहने वाले हो? जी हाँ, मैं दिल्ली का कदीम बाशिंदा हूँ, मेरे बाप दादा भी यहीं रहते थे। तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुम इस फकीर की मजलिस में आए, हजरत निज़ामुद्दीन औलिया ने बड़े दिल नवाज लहजे में फरमाया। जब हजरत निज़ामुद्दीन औलिया ने बात मुकम्मल की तो दुकानदार ने मुड़कर मेरी तरफ देखा, मगर मैं ऐसे जाविये से इतनी दूर बैठा हुआ था कि वो मुझे नहीं देख सकता था, मगर मैं उसकी एक एक हरकत का मुशाहिदा कर सकता था। मैंने देखा कि इसके चेहरे पर खौफ की कैफियत तारी थी। दरअसल हजरत निज़ामुद्दीन औलिया ने इन्हीं चीज़ों का जिक्र छेड़ दिया था जिन्हें बुनियाद बनाकर वो दुकानदार शेख की शान में गुस्ताखियां करता था। हजरत शेख की ये बातें सुनकर दुकानदार ने इतनी जोर से चीख मारी कि पूरी मजलिस गूंज गई। फिर वो हजरत निज़ामुद्दीन औलिया के हाथ पकड़कर हिचकियों से रोने लगा। शेख मुझे माफ कर दीजिए, मैं बड़ी गुमराही में मुब्तिला था। हजरत निज़ामुद्दीन औलिया इंतहाई शफकत से इसके सर पर हाथ फेरते रहे। अगर अल्लाह हिदायत ना दे तो हम सब गुमराह हो जाएं। हजरत निज़ामुद्दीन औलिया ने अपने शेख ज़ादे ख्वाजा सैयद मोहम्मद से फरमाया, जो करीब ही बैठे हुए थे, इन्हें उठाओ, इन्हें पानी पिलाओ, खाना खिलाओ और इनके लिए हलवा लाओ। हजरत शेख का हुक्म सुनकर ख्वाजा सैयद मोहम्मद उठे और जमात खाने की तरफ चले गए। फिर आपने बुलंद आवाज में फरमाया, आज हमारा हिंदू मेहमान हरदेव कहाँ है? मैंने हजरत शेख की ज़बान मुबारक से अपना नाम सुना तो मेरे जिस्म पर लर्जा तारी हो गया और फिर मैं इसी हालत में अपनी जगह खड़ा हो गया और दोनों हाथ जोड़ कर अर्ज किया, हुजूर आपका गुलाम यहाँ है। हजरत शेख ने मेरी तरफ देखा, इस वक्त आपकी आंखें आंसुओं से लबरेज थीं। नहायत पुरसोज लहजे में फरमाने लगे, हरदेव हम सब अल्लाह के जम्मी हैं, कोई इंसान किसी इंसान का जिम्मे नहीं हो सकता, अल्लाह के सिवा किसी को कोई कुदरत हासिल नहीं, हम सब बेख्तियार हैं, कोई इंसान किसी दूसरे इंसान की ऐसी हिफाजत नहीं कर सकता जैसी अल्लाह अपने बंदों की निगेबानी करता है। हजरत निज़ामुद्दीन औलिया का इखलाक करीमाना देख कर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए और हाजरी ने मजलिस भी रोने लगे। ये सुनकर दुकानदार की तो हालत ही गैर हो गई, उसने एक बार फिर चीख मारी और बुरगे बिस्मिल की तरह तड़पने लगा। इतने में ख्वाजा सैयद मोहम्मद कुछ खाना पानी वगैरह लेकर आ गए।
حضرت نظامالدین اولیاء نے اپنے دست مبارک سے دکاندار کو ایک نوالہ کھلایا۔ حلق سے غذا اترتے ہی اس کی طبیعت سنبھل گئی۔ شیخ بس یہ بہت ہے۔ نہیں یہ سب کا ہو، حضرت نظامالدین اولیاء نے فرمایا، تم ہمارے مہمان ہو۔ الغرض دکاندار نے حلوہ کھایا اور بہت عاجزی سے بولا، شیخ جب آپ نے مجھ گناہگار کو معاف کر دیا تو اتنا کرم اور فرما دیجئے، اب کیا چاہتے ہو؟ مجھے اپنے غلامی کا شرف بخش دیجئے۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے خواجہ سید محمد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، یہ پیر و مرشد کا نواسا ہے اور میرا بیٹا ہے، تم اس سے بیعت کرو۔ پھر خواجہ سید محمد کو مخاطب کر کے فرمایا، محمد یہ تمہارے مہمان ہیں، آج رات انہیں اپنے گھر ٹھہراؤ۔ اس کے بعد مجھے حکم دیا، ہر دیو آج تم بھی سید محمد کے مہمان ہوں گے۔ ہم دونوں نے حکم شیخ کی تعمیل کی اور خواجہ سید محمد کے مکان پر حاضر ہوئے۔ پھر وہ دکاندار حضرت خواجہ سید محمد کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گیا۔ اہل شہر نے اس انقلاب پر بڑی حیرت کا اظہار کیا۔ دکاندار کا ہزاروں گاہکوں سے سابقہ پڑتا تھا اور وہ حضرت نظام الدین اولیاء کے ہر عقیدت مند سے یہی کرتا تھا، تم سب بت پرست ہو۔ آج جب انہی لوگوں نے حضرت نظام الدین اولیاء کے آستانے مبارک پر اس شخص کو عقیدت سے جھکے ہوئے دیکھا تو حیرت زدہ لہجے میں پوچھا، تو بھی بت پرستوں میں شامل ہو گیا؟ بت پرستوں میں تو شامل نہیں ہوا، مگر حضرت نظام الدین اولیاء کا غلام ضرور بن گیا ہوں۔ دکاندار کی ساری چرب زبانی ختم ہو گئی تھی اور اس کے لہجے سے اس قدر عاجزی کا اظہار ہونے لگا تھا جیسے وہ گوئی گداگر ہے۔ آخر تو نے شیخ کی غلامی کیوں اختیار کی؟ یہ مت پوچھو کہ میں نے حضرت شیخ کی ذات میں کیا دیکھا، یہ کہہ کر دکاندار رونے لگا۔ جب تک میں دہلی میں رہا وہ روزانہ میرا شکریہ ادا کرتا، ہر دیو تمہارا دکن سے دہلی آنا میرے لیے بڑا مبارک ثابت ہوا۔ اللہ کے بڑے عجیب انتظامات ہیں، وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ کس کو کس طرح ہدایت بخشے گا۔ نہ تم میری دکان پر آتے اور نہ میں حضرت شیخ کے دربار میں حاضر ہوتا، اللہ تمہیں دونوں جہانوں میں عزتیں بخشے۔ اس رات مہندر ہردیو حضرت خواجہ سید محمد کا مہمان تھا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد اس نے سید محمد سے عرض کیا، آج میں نے اپنی آنکھوں سے بیک وقت حضرت شیخ کی کئی کرامات دیکھیں اور ان کرامات کا تعلق ہم دونوں کی ذات سے تھا۔ حضرت خواجہ سید محمد نے نہایت پرسوز لہجے میں فرمایا، میں حضرت شیخ کی کس کس کرامت کا ذکر کروں؟ آپ کی حیات مبارکہ کا ہر عمل اور روز و شب کا ہر لمحہ کرامت ہے۔ حضرت خواجہ سید محمد نے استفسار سے کام لیا۔ مہندر ہردو چونکہ غیر مسلم تھا اس لیے آپ کی گفتگو کا مفہوم نہیں سمجھ سکا اور مسلسل اصرار کرنے لگا۔ آخر حضرت خواجہ سید محمد نے ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، اس روز میں بھی حضرت شیخ کی مسجد میں حاضر تھا۔ سیدی درس دے رہے تھے کہ اس دوران ایک شخص داخل ہوا اور خاموشی سے ایک گوشے میں بیٹھ گیا۔ اگرچہ وہ آداب مجلس کا لحاظ رکھتے ہوئے خاموش بیٹھا تھا لیکن اس کے چہرے سے شدید پریشانی جھلک رہی تھی۔ وہ بار بار پہلو بدل رہا تھا اور اس انتظار میں تھا کہ حضرت شیخ کا درس ختم ہو اور وہ اپنی درخواست پیش کرے۔ آخر بہت دیر بعد درس ختم ہوا تو وہ شخص اپنی نشست پر کھڑا ہوا اور عرض کرنے لگا، شیخ میرے حق میں دعا فرمائیے، میں بہت پریشان ہوں۔ آخر تمہیں کیا پریشانی لاحق ہے؟ حضرت نظام الدین اولیاء متبسم لہجے میں فرمایا، کوئی طبیب مرض کے بارے میں جانے بغیر کس طرح دوا دے سکتا ہے؟ شیخ آپ پر تو سب کچھ روشن ہے، یہ تمہاری خوش گمانی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا، اللہ جب چاہتا ہے تو اپنے کسی بندے پر کوئی راز منکشف کر دیتا ہے، ورنہ ہم سب بے خبر ہیں۔ میری جاگیر کی سند گم ہو گئی ہے، اس شخص نے عرض کیا، دوسری سند بھی بن سکتی ہے، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ میں نے سلطان کے اہلکاروں سے کہا تھا مگر وہ نئی سند دینے سے انکار کرتے ہیں، اس شخص نے عرض کیا، آپ دعا فرمائیے کہ میری گمشدہ دستاویز مل جائے، ورنہ کوئی بھی دشمن اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اگر تم مجھے بہترین حلوہ کھلاؤ تو میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے خوش طبعی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا۔ وہ شخص اسی وقت مجلس سے اٹھا اور حلوائی کی دکان تلاش کرنے لگا۔ دکانیں تو بہت تھیں مگر وہ لوگوں سے اس دکان کا پتہ پوچھنے لگا جہاں بہترین حلوہ تیار ہوتا تھا۔ آخر وہ ایک دکان پر پہنچا اور حلوہ طلب کیا۔ پھر جب وہ واپس آیا تو اہل مجلس نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں کوئی کاغذ تھا اور دوسرے ہاتھ میں حلوہ۔ اس نے دونوں چیزیں حضرت نظام الدین اولیاء کے سامنے رکھ دیں۔ یہ کیا ہے؟ حضرت محبوب الہی نے فرمایا، یہی تو میری گمشدہ دستاویز ہے۔ اس شخص کے چہرے سے بے فنا خوشی کا اظہار ہو رہا تھا۔ یہ تمہیں کہاں سے ملی؟ جب دکاندار نے حلوہ ایک کاغذ میں رکھنا چاہا تو میری نظر اس کاغذ پر پڑی۔ وہ ردی کاغذ نہیں بلکہ میری کھوئی ہوئی سند تھی۔ میں نے دکاندار سے کاغذ بھی مانگ لیا اور اس طرح میں حضرت کی دعاؤں کے تفیل اپنے مقصد کو پہنچا۔ پورا واقعہ سن کر حضرت نظام الدین اولیاء نے تبسم فرمایا، پہلے میرے پیر و مرشد حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی روح کو اسال ثواب کرو، پھر یہ حلوہ اپنے بچوں میں تقسیم کر دو۔ حضرت خواجہ سید محمد نے حضرت نظام الدین اولیاء کی مخصوص کرامت صرف اس لیے بیان کی تھی کہ دکاندار اور جاگیردار کے واقعات میں ایک چیز مشترک تھی، حضرت محبوب الہی نے گستاخی کرنے والے دکاندار کو تواضع میں خود حلوہ پیش کیا تھا اور جاگیردار کو حکم دیا تھا کہ وہ حلوے پر حضرت بابا فرید کی فاتحہ دلائے۔ اردو زبان کی ابتدا کے بارے میں کئی روایات مشہور ہیں، لیکن مہندر ہردیو نے اپنے روزنامچے میں جس واقعے کا ذکر کیا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اردو کی بنیاد حضرت نظام الدین اولیاء کے حکم پر رکھی گئی۔ مہندر ہردیو لکھتا ہے کہ ایک رات حضرت محبوب الہی نے اپنی مجلس خاص میں امیر خسرو، خواجہ حسن سنجری، خواجہ سید محمد، ان کے بھائی خواجہ سید موسیٰ اور اپنی بہن کے پوتے خواجہ سید رفیع الدین ہارون، میرے ہم وطن سنبھل دیو چیتل دیو سیستل دیو اور مجھے طلب فرمایا کہ جب ہم لوگ جمع ہو گئے تو ارشاد ہوا، تم سب مل کر ایک ایسی زبان تیار کرو جو ہندوستان کے رہنے والے ہندو اور باہر کے آئے ہوئے مسلمان استعمال کریں، تاکہ تمام لوگوں کو آپس کی بات چیت اور لین دین کے معاملات طے کرنے میں آسانی ہو۔ یہ کہہ کر حضرت محبوب الہی نے کچھ دیر کے لیے سکوت اختیار کیا۔ پھر ایک خاص نظر اتفاق سے حضرت امیر خسرو اور حضرت خواجہ سید محمد کی طرف دیکھ کر فرمایا، میں تم سے یہ بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں۔ حضرت امیر خسرو اور حضرت خواجہ سید محمد نے بیک زبان عرض کیا، ہم دونوں مخدوم کے حکم پر عمل کر رہے ہیں۔ حضرت امیر خسرو نے مزید عرض کیا، میں بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ایک مختصر کتاب تحریر کر رہا ہوں جس کا نام خالق باری تجویز کیا ہے، اس کتاب کا کچھ حصہ سناؤ۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے حضرت امیر خسرو کو حکم دیا۔ حضرت امیر خسرو نے اپنی اس منفرد کتاب خالق باری کے کچھ اشعار پیر و مرشد کو سنائے۔ حضرت محبوب الہی نے ان اشعار کو پسند کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یہ بہت مفید چیز ہے، مگر ہندی زبان میں ایسے اشعار بھی لکھو جنہیں لوگ گایا کریں۔ اس کے بعد حضرت شیخ نے دوسرے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، آج کل ہماری فارسی اور خسرو کی ترکی زبان کے ساتھ ہندوؤں کی بول چال کے بہت سے الفاظ مل گئے ہیں، اور اب لوگ اپنے گھروں اور محفلوں میں بھی ہندی کے الفاظ استعمال کرنے لگے ہیں، لیکن بعض حضرات ایسے بھی ہیں جو فارسی، عربی اور ترکی زبانوں میں ہندی کی آمیزش نہیں چاہتے، اس لیے انہیں سمجھانا چاہیے کہ ان کا اور ان کی حکومت کا فائدہ اسی میں ہے کہ ہندوستانیوں کو اپنے دل کی بات سمجھا سکیں اور خود ان کے دلوں کی حالت کو سمجھ سکیں، اور یہ جب ہی ہوگا کہ وہ ضد چھوڑ دیں اور اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے ہندی بول چال کو فروغ دیں۔ مہندو ہردیو کے بیان کردہ اس واقعے سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء نے نہ صرف اردو زبان کی بنیاد رکھی بلکہ اسلام کی تبلیغ کے لیے بھی ایک نیا اور مؤثر راستہ کھول دیا۔ مہندر ہردیو مکمل طور پر حضرت نظام الدین اولیاء کی جان نواز شخصیت کے زیر اثر آ چکا تھا، وہ بڑے بڑے سادھوؤں اور جوگیوں سے ملا تھا، اس نے اپنے ہم مذہبوں کی سخت ترین ریاضتیں بھی دیکھی تھیں، مگر اسے کسی نے اس قدر متاثر نہیں کیا کہ وہ ان کے حلقے عقیدت میں شامل ہو جاتا۔ اس کے برعکس مہندر ہردیو حضرت نظام الدین اولیاء کی ایک نظر کی بھی تاب نہ لا سکا۔ حضرت امیر خسرو نے اپنے پیر و مرشد کی شان میں ایک منقبت تحریر کی تھی جس کی گونج آج بھی برے صغیر پاک و ہند کے گلی کوچوں میں سنائی دیتی ہے۔ چھاپ تلک سب چھین لی منہ سے نینا ملا کے، تیری ایک نظر کا یہ اثر ہے کہ تو نے بت پرستی کے سارے نشانوں کو مٹا ڈالا۔ حضرت امیر خسرو کا یہ مصرہ مہندر ہردیو پر پوری طرح صادق آتا تھا، جس کی ذات میں بہت دنوں سے خوفناک جنگ جاری تھی۔ کعبے کا تصور مہندر کو اپنی طرف کھینچتا تھا، مگر اس کے پیروں میں بت خانے کی زنجیریں پڑی تھیں۔ آخر حضرت محبوب الہی کی نگاہ کیمیا اثر رنگ لائی اور مہندر ہردیو نے اپنے عقیدوں کی تمام بندشوں کو توڑ ڈالا۔ ایک دن حاضر نے مجلس کے سامنے عرض کرنے لگا، حضور یہ تو فرمائیں کہ مسلمان کس طرح بنتا ہے، جب تو اللہ کو ایک مان لے گا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تسلیم کر لے گا تو تو مسلمان ہو جائے گا۔ اگر مسلمان ہونا اتنا ہی آسان ہے تو مجھے اسی وقت مسلمان کر لیجئے۔ مہندر ہردیو نے ہاتھ جوڑتے ہوئے عرض کیا، مسلمان کرنا اور ہے اور مسلمان ہونا اور ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے ایمان لانے کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، مسلمان کرنے کے لفظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں کسی قسم کا جبر، دباؤ، لالچ یا ذاتی غرض بھی شامل ہے، اور مسلمان ہونا ایک الگ بات ہے۔ اگر تو اس بات کا یقین کر لے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں تو اس یقین کے ساتھ ہی تو مسلمان ہو جائے گا۔ مہندر ہردیو پر حضرت نظام الدین اولیاء کے ارشاد گرامی کی اس قدر ہیبت طاری ہوئی کہ وہ گھبرا کر کہنے لگا، مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ حضرت محبوب الہی نے فرمایا، بس تو مسلمان ہے۔ وہندو ہردیوں کے چہرے پر خوشی کی ایک ایسی لہر دوڑ گئی جیسے سے غیر معمولی دولت حاصل ہو گئی ہو۔ جب میں مسلمان ہو چکا ہوں تو پھر مجھے بیعت بھی کر لیجئے۔ ارشاد ہوا، اب اس کا وقت نہیں آیا ہے اور نہ اس کی ضرورت ہے کہ تو اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرے اور تیرا نام تبدیل کیا جائے۔ مہندر ہردیو حضرت محبوب الہی کے حکم پر عمل کرتا رہا، مگر اس کے ساتھ ہی خلقہ ارادت میں شامل ہونے کے لیے بے چین رہتا تھا۔ آخر کچھ دنوں بعد اس نے عرض کیا، حضور مجھے بیعت کا شرف بھی بخش دیجئے، ورنہ یہ خلش مجھے ہمیشہ بے قرار رکھے گی۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے مہندر ہردیو کی درخواست کو قبولیت کا اعزاز بخشا اور بیعت کے بعد اپنے دستے مبارک سے کلہ چاہر ترکی اس کے سر پر رکھی۔ حلقہ ارادت میں شامل ہونے کے بعد مہندر ہردیو نے دیوگڑھ جانے کی اجازت مانگی۔ حضور میں نے بہت دنوں سے اپنے ماں باپ کو نہیں دیکھا ہے، تم اپنے وطن جا سکتے ہو۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے مہندر ہردیو کو دکن جانے کی اجازت دیتے ہوئے فرمایا، اگر تمہارے ماں باپ اجازت دیں تو دوبارہ آ جانا، اگر وہ تمہارے ساتھ دہلی آنا چاہیں تو تم انہیں بھی لا سکتے ہو۔ اسی زمانے میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا جسے پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء کی نگاہ کیمیا تاثیر نے کیسے کیسے لوگوں کی دنیا بدل ڈالی۔ مولانا شہاب الدین روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت محبوب الہی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مزار مبارک کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے۔ حضرت مولانا برہان الدین غریب اور دوسرے مریدان خاص بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی روح کو اسال ثواب کرنے کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء حوض شمسی پر تشریف لائے تاکہ ان بزرگوں کے مزارات پر بھی فاتحہ پڑھ سکیں جو حوض کے کنارے مدفون ہیں۔ اتفاق سے اسی روز مشہور شاعر خواجہ حسن علائی بھی اپنے دوستوں کے ساتھ اس پرفضہ مقام کی سیر کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ بڑا عجیب تضاد تھا کہ حضرت نظام الدین اولیاء اور آپ کے ساتھی بزرگان دین کے مزارات پر فاتحہ خوانی کے لیے آئے تھے، اور دوسری طرف چند گز کے فاصلے پر خواجہ حسن علائی اور ان کے احباب شغل جام کر رہے تھے۔ خواجہ حسن ایک خالص دنیا پرست انسان تھے، پوری زندگی لہو و لعب میں گزاری تھی، کیف و نشاط میں ڈوبی ہوئی شاعری کرتے تھے اور علل اعلان سرعام شراب پیتے تھے۔ خواجہ حسن کو اس بات کا بھی احساس نہیں تھا کہ جہاں بیٹھ کر وہ ان کے دوست وعدہ و ساغر سے دل بہلاتے تھے، اس مقام سے کچھ فاصلے پر حضرت قطب الدین بختیار کاکی جیسے بزرگ محو خواب تھے۔ دراصل حوض شمسی پوری دہلی میں سب سے زیادہ پرفضا جگہ تھی، جہاں دہلی کے اکثر باشندے سحر و تفریح کے لیے آیا کرتے تھے، مگر خواجہ حسن علائی کا انداز سب سے جداگانہ تھا۔ پہلے مجلس و شعر و سخن آراستہ ہوتی، پھر لذیذ کھانوں کے ساتھ شراب کا دور چلتا، اور جب خواجہ حسن علائی اور ان کے ساتھی بدمست ہو جاتے تو جھومتے ہوئے اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے یا پھر رات بھر وہیں پڑے رہتے۔ شراب و شعر کی یہ ہنگامہ آرائیاں برسوں سے جاری تھیں۔ اس روز جب حضرت نظام الدین اولیاء فاتحہ خوانی کے بعد واپس تشریف لائے تو اس دوران خواجہ حسن علائی کی محفل شعر و شراب سجائی جا چکی تھی۔ خواجہ حسن بادہ ناب کی کھونٹ لے رہے تھے اور جھوم جھوم کر شعر پڑھ رہے تھے۔ کئی بار ایسی صورتحال پیش آئی تھی، مگر حضرت محبوب الہی ہر مرتبہ ان بادہ نوشوں کو دیکھے بغیر تیزی سے گزر جاتے تھے۔ اس دن واپسی میں حضرت نظام الدین اولیاء خلاف معمول کچھ فاصلے پر ٹھہر گئے اور خواجہ حسن علائی کو غور سے دیکھنے لگے۔ اس وقت خواجہ حسن کی پشت حضرت نظام الدین اولیاء کی طرف تھی، مگر دوستوں نے دیکھ لیا کہ حضرت محبوب الہی ان لوگوں کی طرف متوجہ ہیں۔ حسن خاموش ہو جا، شیخ نظام الدین اولیاء تیرے پیچھے کھڑے ہیں۔ خواجہ حسن علائی لہرا لہرا کر شعر پڑھ رہے تھے، دوستوں کے متوجہ کرنے پر مڑے اور کمار آلود آنکھوں سے حضرت محبوب الہی کی طرف دیکھنے لگے۔ یہی وہی خواجہ حسن علائی تھے جن سے بدایوں میں حضرت نظام الدین اولیاء کی ملاقاتیں رہتی تھیں۔ آج تقریباً 50 سال بعد آمنا سامنا ہوا تو عجیب صورتحال تھی۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی ہو چکے تھے اور خواجہ حسن علائی کی بے راہ روی کا یہ عالم تھا کہ ان کے دل سے صوفیہ کرام کا احترام تک رخصت ہو چکا تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء اپنے بچپن کے ساتھی کو فسق و فجور میں مبتلا دیکھ کر بہت رنجیدہ ہوئے، مگر آپ نے سکوت اختیار کیا اور زبان مبارک سے کچھ نہیں فرمایا۔ کیف و بے خودی کے باوجود خواجہ حسن بھی حضرت نظام الدین اولیاء کو پہچان گئے تھے۔ نظر چار ہوتے ہی خواجہ حسن نے پوچھا، مولانا کیسے ہو؟ خواجہ حسن کے لہجے سے تصدیق کا رنگ نمایاں تھا۔ کیسٹ نمبر 42 کا یہاں اختتام ہوتا ہے۔ بقیہ کی کتاب اب آپ کیسٹ نمبر 43 میں سماعت فرمائیے۔